أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وعن عمر بن الخطاب قال ان آخر ما نزلت آية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدع الربا والريبة رواه ابن ماجہ رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. ربا کے لفظ کا جو لغوی مفہوم ہے وہ زیادتی اور بلندی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بڑھنے کے معنی میں. البتہ اس کی جو اصطلاحی تعریف سادہ سے انداز میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قرض دینے والا وہ اپنے مقروض کو اس شرط پر قرض دے کہ وہ جب قرض کی واپسی کرے گا تو ایک خاص شرح کے اوپر اس کو اضافی رقم عطا کرے گا. تو یہ جو اضافی رقم ادا کی گئی یہ سود کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی علماء امت نے اس کی تعریفات بیان کی ہیں کہ فضل مال بلا عوض فی معاوضت مال بمال, یعنی مال کا تبادلہ مال کے ذریعے سے کرنے میں جو زیادتی بلا معاوضہ ہو وہ سود ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے حوالے سے جو اس کی سنگینی اور شناعت بیان فرمائی ہے اس کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں. بعض میں اس گناہ سے سختی سے روکا گیا, منع کیا گیا. بعض احادیث میں اس کی سزا جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے ان میں سے بعض کا تذکرہ ہوا, اور بعض احادیث مبارکہ میں جو آخرت میں سزا ملتی ہے سود کے حوالے سے, گناہ کے حوالے سے, اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنب السبع الموبقات, سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. تو قالو یا رسول اللہ وما ہن, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات بڑے گناہ ہیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والسحر جادو کرنا, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ناحق کسی جان کا قتل کرنا, واکل الربا اسی طرح سود کھانا, واکل مال الیتیم یتیم کا مال کھانا, والتولی یوم الزحف اور اسی طرح مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا, میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اسی طرح پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا, گناہ کی تہمت لگانا. پھر اس گناہ کے اندر جو شخص جس طریقے سے بھی انوالو ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمائی ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی آکل الربا سود کھانے والے پر بھی, وموکلہ اسے کھلانے والے پر بھی, وکاتبہ اس کے لکھنے والے پر بھی کہ جو سود کا معاہدہ لکھتا ہے حساب کتاب کرتا ہے, وشاہدیہ اور اس کے گواہوں پر بھی کہ جو بھی اس سودی معاہدے کے حوالے سے گواہی دیتے ہیں, وقالہم سواء اور فرمایا کہ وہ سب اس گناہ میں برابر ہیں, یعنی اپنی شناعت کے اعتبار سے, سزا کے اعتبار سے اس میں شریک ہیں. پھر یہ وہ گناہ ہے کہ جو اس امت میں ہی صرف حرام نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل میں اور سابقہ شریعتوں میں بھی اسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام رکھا تھا. چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, ایک دفعہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم میرے ساتھ ان نبی کے پاس چلو، تو اس ساتھی نے کہا اس یہودی سے کہ تم انہیں نبی نہ کہو، کہیں انہوں نے سن لیا تو وہ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ پھر بہرحال دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ ہمیں 9 نشانیوں کے بارے میں بتائیں، یعنی 9 بڑے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے تھے اس کے بارے میں فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گناہ اور 9 باتیں اور 9 چیزیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا ان کا ذکر فرمایا، اور اسی میں فرمایا کہ ولا تأکل الربا، اور تم سود نہ کھاؤ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا تھا۔ پھر یہ سود کا گناہ اس کثرت کے ساتھ پھیلے گا کہ یہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمانن، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یأکلون الربا، کہ وہ سود کھایا کریں گے، اس قدر سنگین گناہ کے اندر ملوث ہوں گے، فمن لم یأکلہ اصابہ من غبارہ، اور اگر کوئی شخص سود نہیں کھائے گا تب بھی اس کا غبار، اس کا اثر تو اس تک پہنچ ہی جائے گا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بانی محترم رحمہ اللہ اس کے لیے مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے ہوا میں آکسیجن اور ڈسٹ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں، تو انسان جب بھی سانس لے گا، انہیل کرے گا اس ہوا کو، تو اس کے ساتھ ساتھ تو آکسیجن تو جائے گی، کچھ ڈسٹ پارٹیکلز بھی ساتھ ہی ساتھ جا رہے ہوں گے، اور یہ انیویٹیبل ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ بالکل اسی انداز میں پوری دنیا کے اندر یہ سود پھیلے گا اور لوگوں کے اوپر یہ برائی چھا چکی ہوگی، یہاں تک کہ کچھ لوگ براہ راست اس میں ملوث ہوں گے، سود کھائیں گے، اور بعض وہ بھی ہوں گے کہ جو سود میں ملوث تو نہیں ہونا چاہیں گے لیکن پھر بھی اس کا اثر، اس کا غبار ان تک پہنچے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی سنگینی بیان فرمائی۔ مشہور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 حوباً، یہ جو سود کا گناہ ہے اس کے 70 درجات ہیں، اور بعض روایات میں 72 اور 73 کا بھی ذکر آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسروہا، اس کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہ کیا ہے، کہ این کے ہر رجول امہو، کہ ایک شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ غلط کام کرے، ماں کے ساتھ ملوث ہو جائے۔ اس قدر شدید گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کے مختلف درجات سے کمپیئر فرمایا تو اسے سب سے ہلکے درجے کے برابر قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر کے گناہ ہیں، اوپر کے درجات ہیں، وہ کس قدر شدید ہوں گے اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے جو سزائیں ملیں گی وہ کیا ہیں۔ چنانچہ دنیا کی جو سزائیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدیہ، اس ذات کی قسم ہے جس کی قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ رات بھر وہ اشرن و بطرن و لعبن و لہبن، کھانے پینے میں، لہو و لعب میں اور برے کاموں کے اندر ملوث رہے گا، فیصبحوا قردتن و خنازیر، تو وہ جب صبح کریں گے تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسی ہو چکی ہوں گی۔ کیوں؟ باستحلالہم المحارم والقینات وشربہم الخمر واکلہم الربا ولبسہم الحریر، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، گانے کے، موسیقی کے آلات کو انہوں نے اپنے لیے حلال کیا، شراب پینا انہوں نے اپنے لیے حلال کیا، اسی طرح سود کھایا انہوں نے، اور اسی طرح انہوں نے ریشم کا لباس وہ زیب تن کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سمت کے گروہ کو سزا دے گا اور ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ درہم ربن یأکلہ الرجل وهو یعلم، کہ سود کا ایک درہم جو بندہ کھاتا ہے اس کیفیت میں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ یہ سود کھا رہا ہے، اشد من 36 زنیتن، یہ ایک درہم سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک اور سزا ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما من قوم یظہر فیہم الربا، کوئی قوم نہیں ہے کہ جس میں ربا وہ چھا جائے، ربا کے معاملات، سود کے معاملات اس قوم کے اندر ہونے لگیں، الا اخذوا بالسنتی، مگر یہ کہ ان کو قحط کے عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے دنیا کے اندر ہی. غربت، افلاس، قحط اور بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا، یہ بحیثیت مجموعی اس قوم کو سزا دی جاتی ہے. وما من قوم یظہر فیہم الرشا، اور کوئی قوم نہیں ہے کہ جس کے اندر رشوت کا لین دین عام ہو جائے، رشوت چھا جائے، الا اخذوا بالرعب، مگر یہ کہ اسے خوف کے اندر، رعب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خوف کے اندر وہ قوم مبتلا کر دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے حوالے سے جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں. ایک مشہور روایت ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے وقت دو افراد میرے پاس آئے اور خواب میں مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور پھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تو ہم ایک نہر کے پاس پہنچے، حتی اتینا علی نہر من دمن، وہ خون کی نہر تھی، خون کی ایک پوری نہر تھی، وہاں پر ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اس نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس نہر کے بالکل وسط میں کھڑا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہر کے وسط میں موجود شخص اس خون کی نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو باہر والا شخص پتھر اٹھا اٹھا کر اس کے سیدھے چہرے پر مارتا ہے اور اس قدر زور کی ضربے لگاتا ہے کہ وہ واپس آنے کا ارادہ ترک کر کے اس خون کی نہر کے اندر ہی واپس لوٹ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اشخاص سے، جو کہ دو فرشتے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ رأیتہ فی النہر آکل الربا، وہ شخص جسے آپ نہر میں دیکھ رہے ہیں یہ سود کھانے والا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا بیان فرمائی جو آپ کو معراج کی شب میں دکھایا گیا. فرماتے ہیں کہ اتیت لیلۃ اسری ابی علی قوم بطونہم کالبیوت، کہ جب مجھے سفر کرایا گیا، سیر کرائی گئی معراج کی شب میں، تو میں قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ وہ گھروں جیسے تھے، کمروں جیسے تھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ، اور فی الحیات، ان کے اندر سانپ تھے، من ترا من خارج بطونہم، جو کہ ان کے پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا سکتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس کے اندر سانپ موجود ہیں. فقلت من ہاؤلاء یا جبرائیل، تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ قال ہاؤلاء اکلۃ الربا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا حضرت جبرائیل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھایا کرتے تھے. پھر اس حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت اہم ہے. فرماتے ہیں کہ ان آخر نزلت آیت الربا، قرآن حکیم میں حلال و حرام کے معاملے میں یا معاملات سے متعلق جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے، یعنی سود کی حرمت والی آیت ہے. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِزَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جلد ہی وصال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. ولم یفسرھا لنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ہمارے لیے تفسیر نہیں فرمائی. تفسیر نہیں فرمائی کیا مراد ہے؟ دو اس میں بڑے اقوال ہیں. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جو عرصہ حیات دنیاوی تھا وہ اتنا طویل نہیں ہوا، بلکہ چند ہی مہینوں میں آپ کا وصال ہو گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود کی جامع وضاحت ایسی فرماتے کہ ہر ہر قسم کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتا دیتے. اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلا لیا. چنانچہ اب یہ کام چھوڑ دیا گیا علماء اور مجتہدین امت پر کہ جب بھی کوئی نئی شکل سامنے آئے گی، سود کے حوالے سے کوئی معاملہ سامنے آئے گا، تو وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر اجتہاد کر کے امت کو اس کا حکم بتایا کریں گے. بہرحال اس آیت کے اندر جو کچھ کنوے کیا گیا اور جس واضح انداز میں اس کی شناعت اور اس کے حوالے سے رکنے کا حکم دیا گیا، تو وہ اس کے نتیجے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فدع الربا والریبا، تو تم سود کو بھی چھوڑ دو اے انسانوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اور والریبا، ہر اس چیز کو چھوڑ دو کہ جس کے اندر سود کا کوئی شبہ موجود ہو. سود کا اگر کوئی ڈاؤٹ بھی موجود ہے تو اس چیز کو بھی چھوڑ دو. یہ اس کا حاصل ہونا چاہیے اس آیت کا جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی. ایک دوسری تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شارح مشکات، وہ فرماتے ہیں کہ ثابتۃن غیر منسوخۃن، یہ آیت ثابت ہے، اسے منسوخ نہیں کیا گیا، اس کے بعد کوئی اور آیت نازل ہی نہیں ہوئی ربا کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، تو یہ سب سے آخری آیت ہے، آخری حکم ہے، فائنل ورڈکٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور پھر اس کے اندر کوئی بات مجمل بھی نہیں ہے، کوئی ایسی شے بھی نہیں ہے کہ جو وضاحت طلب اور تشریح طلب ہو. تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ولم یفسرھا لنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ بالکل واضح ہے، صریحۃن غیر مشتبہۃن، بالکل صریح ہے یہ حکم، واضح ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. تو اب اس صریح اور واضح حکم کے آنے کے بعد ربا کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اینڈ ریزلٹ وہی ہے کہ فدع الربا والریبا، تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو چھوڑ دو کہ جس میں سود کے حوالے سے کوئی شبہ موجود ہو. ایک مشہور روایت حدیث آپ نے ضرور پڑھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال، حرام اور مشتبہات کا ذکر فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک گرے ایریا ہے جو مشتبہات پر مشتمل ہے، کہ جس کے بارے میں ڈسپیوٹ ہے. کلیئرلی حلال یا حرام کا حکم نہیں بتایا جا سکتا. ہاں، جو علماء ہیں، دین کا علم تفصیل سے جانتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، عام لوگ اس کے حوالے سے کوئی زیادہ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اب دین کی آبرو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ صرف حلال تک محدود رہے اور مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تاکہ کہیں حرام کے اندر آگے چل کر ملوث نہ ہو جائے. یہ ہمارے دین کی اپروچ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں بھی یہی بات بتائی گئی. یہی وجہ ہے کہ تجارت کی بعض شکلیں فقہ اسلامی میں وہ حرام کی گئی ہیں سد ذریعہ کے طور پر، یعنی یہ تجارت کی شکلیں آگے چل کر سود لینے اور دینے کا باعث بن سکتی ہیں، تو ان تجارت کی شکلوں سے بھی ہمارے دین میں روک دیا گیا ہے. سد ذریعہ، سد کہتے ہیں روکنے کو، اور اسی سے یہ انسداد کا لفظ بنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو بڑے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان سے ہمارا دین روک دیتا ہے، تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ کر کسی بڑے گناہ کی طرف نہ چلا جائے. اور قرآن حکیم میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس درخت سے روکا گیا کہ جس کے کھانے میں اللہ کی نافرمانی تھی، تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ درخت کا پھل نہ کھانا، حالانکہ مراد تو یہی تھی، لیکن بتایا کس انداز میں گیا؟ فرمایا گیا کہ ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے تم دونوں قریب بھی نہ جانا. گویا قریب جانے سے ہی اس کے اندر ملوث ہونے کا فتنہ اور خطرہ بہت شدید پیدا ہو جائے گا، لہذا سیف ڈسٹنس پہ رہا جائے. یہ وہ روش ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہی معاملہ سود کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے، دنیا کے حوالے سے بھی. پھر جو اس کا انجام ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ قلت کی شکل میں سامنے آتا ہے. اور پھر آخرت میں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ شخص مجنون کھڑا ہوگا، یعنی ایسا کہ جس کے حواس ختم کر دیے گئے ہوں، خفت کر دیا گیا ہو اس کو کسی جن نے چھو کر. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مجنونیت کی کیفیت ہے، اس کے اندر انسان کے جو نرو سسٹم ہوتا ہے اس کا کنٹرول نہیں رہتا اس کے اعضاء کے اوپر، تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، پاگل پن والا معاملہ ہو جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا اس کا اپنا آپ. تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل ان کا قول ہے کہ وَإِنَّ آكِلَ الرِّبَا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ، کہ یہ جو سود کا کھانے والا ہے یہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ وہ مجنون ہوگا اور اس کا گلا گھٹ رہا ہوگا، اور اس سے ایسی حرکات صادر ہو رہی ہوں گی کہ واضح ہو رہا ہوگا کہ اس شخص کی عقل زائل ہو چکی ہے. تو دنیا کے اندر بھی سود خوروں کا معاملہ دولت کی حوث میں یہی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بےآنی ہی اسی شکل میں ان کو کھڑا کیا جائے گا. دنیا میں چونکہ لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے مانوی اعتبار سے، تو آخرت میں بھی ان کو خون کی نہر کے اندر ہی ڈال کر وہ سزا دی جائے گی اور پیٹ میں سانپ بھر دیے جائیں گے. اب اس گناہ کو مٹانے کے حوالے سے، یعنی نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے ہمارا، وہ یہی ہے کہ ہم اس مہم کے اندر یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اس گناہ سے خود بھی بچنے کا اہتمام کر سکیں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو اور اس پوری قوم کو اور مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس کے حوالے سے اویئرنیس دے سکیں، آگاہ کر سکیں. اور ممکن ہے کہ ہماری محنت کے نتیجے میں کچھ لوگ اس گناہ کے حوالے سے کانشس ہو جائیں اور اس سے بچ جائیں، اور کوئی بڑی تبدیلی اس کے حوالے سے رونما ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہم سب کو ان احادیث کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.